السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی کھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
کی طرف سے کابل میں بم دھماکے کی شدید مذمت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
حکومتی سینیٹر کا بظاہر تفتیش کاروں کے لیے دھمکی آمیز بیان، حزب مخالف کی حکومت پر کڑی تنقید۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا،
پاکستانی اٹارنی جنرل آئندہ ہفتے عالمی عدالت انصاف کے صدر سے ملاقات میں ایڈ ہاک جج کی تعیناتی پر بات کریں گے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان کے دارالحکومت کابل کے سفارتی علاقے میں بدھ کے صبح ایک بڑے ٹرک بم دھماکے میں کم از کم 90 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز نے بحیرہ روم سے 4 کروز میزائل داغے ہیں جن کا نشانہ شام میں داعش کے ٹھکانے تھے۔ اور امریکہ کے محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل خطرے کے تناظر میں کیا گیا میزائل دفاعی نظام کا اس کا پہلا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ متعدد امریکی میڈیا اطلاعات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو پیرس کے موسمی تغیر کے تبادلے کے اس معاہدے سے علیحدہ کرنے کے لیے تیار ہیں جس پر سن 2016 میں ان کے پیش رو باراک اوباما نے دستخط کیے تھے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر قومی سلامتی مائیکل فلن نے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والی سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو دستاویزات مہیا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سری لنکا نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ مانسون بارشوں سے آنے والے سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 202 تک پہنچ گئی ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے سفارتی علاقے میں بدھ کے صبح ایک بڑے ٹرک بم دھماکے میں کم از کم 90 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ کابل کے وزیر اکبر خان کے علاقے میں ہوا جہاں غیر ملکی سفارت خانے اور سرکاری دفاتر واقع ہیں۔ یہ علاقہ جرمن سفارت خانے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تصاویر میں جو سوشل میڈیا پر جاری کی گئیں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکے سے سفارتی مشن کا ایک حصہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ جرمن وزیر خارجہ سیگمار گیبریل نے ٹویٹر پر بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں افغان سیکیورٹی گارڈ شامل تھا اور متعدد ملازمین زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے سے متعدد سفارت خانوں سمیت کئی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ کئی گاڑیاں بھی اس کی زد میں آ گئیں۔ کسی بھی گروپ نے فوری طور پر اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم طالبان نے اسے ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ ایک سیکیورٹی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرتے ہوئے بتایا کہ 90 لوگ ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے افغان وزارت صحت کے ترجمان وحید اللہ مجروح نے مرنے والوں کی تعداد 80 بتائی تھی اور کہا تھا کہ تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے کابل میں ہونے والے بڑے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افغان بھائیوں اور ان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے الگ الگ پیغامات میں کابل میں بم دھماکے کی مذمت کی، جبکہ وزارت خارجہ کی طرف سے بھی ایک مذمتی بیان جاری کیا گیا۔ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیان میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم افغان بھائیوں اور افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کابل میں بم دھماکے سے قریبی رہائش پذیر پاکستانی سفارتکاروں اور عملے کی رہائش گاہوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ بعض کو معمولی زخم بھی آئے۔ بیان میں کہا گیا کہ بطور دہشت گردی کے شکار ملک کے پاکستان اس دکھ اور درد کو سمجھ سکتا ہے جس کا لوگوں اور معاشرے کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں حکومت پاکستان کے اس موقف کو ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، اور کہا گیا کہ دکھ اور افسوس کی اس گھڑی میں ہم افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کابل کے علاقے وزیر اکبر میں منگل کی صبح ایک طاقتور بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. بارودی مواد ایک ٹرک میں نصب کیا گیا تھا. جس علاقے میں یہ دھماکہ ہوا وہاں مختلف ممالک کے سفارت خانے اور دیگر سرکاری عمارتیں ہیں. تجزیہ کار اور سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بات باعث تشویش ہے کہ بارود سے بھرا ٹرک کابل کے حساس علاقے تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہو گیا.
جو سیکیورٹی ہے شہر کی وہ بریچ کرنے میں لوگ کیسے کامیاب ہوتے ہیں یہ اب لمحے فکریا ہے. اور یہ حملے بڑھ رہے ہیں اور بہت مہلک ہو رہے ہیں. طالبان نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ حملہ ہم نے نہیں کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ داعش نے کیا ہوگا, آئی ایس نے کیا ہوگا. اگرچہ آئی ایس ریٹریٹ پر ہے اور ان کے سپورٹرز میں کمی آ رہی ہے, لیکن ان کے پاس ابھی بھی یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ افغانستان کے اندر خصوصاً کابل اور جو دو تین ایسٹرن پروونسز ہیں وہاں پہ وہ ڈیڈلی اٹیک اس وقت بھی کر سکتے ہیں. یہ کیپیبلٹی ابھی تک ان کے پاس ہے.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ اگرچہ طالبان نے اس بم حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, لیکن ان کے بقول تشدد کے ایسے واقعات کے باعث افغان امن امن کی کوششیں متاثر ہوں گی.
یہ بہت ڈیمیجنگ ہے اور دونوں طرف سے, اس لیے کہ جب اس قسم کے حملے ہوں گے تو حکومت بھی بڑا مشکل ہے اس کے لیے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں. اور پھر یہ جب حملے کر سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ طالبان نے اس وقت یہ کہا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ دیر پا امن کے لیے افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل ہی تلاش کرنا ہوگا. افغانستان میں حالیہ مہینوں میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کی جانب سے پڑوسی ملک افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے اٹارنی جنرل اوصاف علی 8 جون کو اپنی ٹیم کے ہمراہ ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف کی ایک کانفرنس میں شرکت کریں گے. عالمی عدالت کے صدر کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں پاکستان اور بھارت کے قانونی ماہرین کلبھوشن یادیو کی مقدمے کی کارروائی آگے بڑھانے کے پہلوؤں پر بات چیت کریں گے. اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے.
پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایک اعلی قانونی ٹیم آئندہ ہفتے عالمی عدالت انصاف کے صدر سے بھارتی شہری کلبھوشن کے مقدمے کی مستقبل میں ہونے والی سماعت کے طریقہ کار کے معاملے پر بات چیت کرے گی. انہوں نے کہا کہ اس ٹیم کی قیادت پاکستان کے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کریں گے جو 8 جون کو ہیگ میں عالمی عدالت انصاف کے صدر سے ملاقات کرے گی. ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان کی قانونی ٹیم عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے اڈہاک جج کو تعینات کرنے کے معاملے پر بھی بات چیت کرے گی. پاکستانی اٹارنی جنرل کی قیادت میں قانونی ٹیم کو ہیگ بھیجنے کا فیصلہ پارلیمان کی قومی سلامتی کی کمیٹی کے منگل کی شام کو ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا. اس اجلاس میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور حزب مخالف سمیت دیگر پارلیمان جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی. رواما عالمی عدالت انصاف نے اپنے عبوری فیصلے میں کہا تھا کہ پاکستان میں زیر حراست اور فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والے بھارتی شہری کلبھوشن یادو کی سزا پر حتمی فیصلہ آنے تک عمل درآمد نہ کیا جائے. اس فیصلے کے بعد عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن کے مقدمے سے متعلق پاکستان کی طرف سے اختیار کی گئی قانونی حکمت عملی سے متعلق حزب مخالف کی جماعتوں کے علاوہ بعض وکلاء کی طرف سے بھی سوالات اٹھائے گئے. پارلیمان کی قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کلبھوشن کے مقدمے سے متعلق تمام پارلیمانی جماعتوں کا اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کی طرف سے ایک بہترین قانونی ٹیم اس مقدمے کی پیروی کرے.
دیکھیں, کنسنسس تو نیشنل ایشو ہے تو سب کا ہی کنسنسس ہے, مگر کنسنسس کے علاوہ جو کوسچنز تھے وہ نیچرلی جو چیزیں میڈیا میں آتی ہیں وہ پوری وہ نہیں ہوتی جو کہ ایکچوئل فیکٹس ہوتے ہیں, تو وہ فیکٹس کے لیے یہاں سب نے آپس میں باتیں کی اور اپنے کوسچنز ریز کیے, انہوں نے جواب دیے اور سب کی یہ خواہش تھی کہ جب پاکستان کو ریپرزینٹ کیا جائے تو اچھے سے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا جائے.
عالمی عدالت انصاف کے دستور کے مطابق کسی بھی مقدمے میں کوئی بھی ریاستی فریق جس کا کوئی شہری عالمی عدالت انصاف کا جج نہ ہو اس کی طرف سے اس مقدمے کی سماعت کرنے والے پینل میں ایک اڈہاک جج کو تعینات کیا جا سکتا ہے. بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں موقف اختیار کیا تھا کہ اس نے پاکستان سے متعدد بار ویانا کنونشن کے تحت کلبھوشن تک رسائی دینے کی درخواست کی جو قبول نہ کی گئی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
سری لنکا نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ مانسون بارشوں سے آنے والے سیلابوں اور مٹی کے توتے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 202 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک کے تباہ کاریوں سے نمٹنے والے انتظامی مرکز کی اطلاعات کے مطابق 96 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں، جبکہ تقریباً 80,000 افراد کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ سری لنکا کی فوج خطرات میں گھرے افراد کو بچانے اور ان کی امداد کی تقسیم کا کام کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، چین، جاپان، پاکستان، آسٹریلیا اور بھارت ان ملکوں میں شامل ہیں جنہوں نے امدادی کوششوں کا وعدہ کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز نے بحیرہ روم سے 4 کروز میزائل داغے ہیں جن کا نشانہ شام میں داعش کے ٹھکانے تھے۔ وزارت نے بتایا کہ میزائل ایک جنگی بحری جہاز اور ایک آبدوز سے پھینکے گئے اور پلمیرا شہر کے قریب جا کر گرے اور داعش جنگجوؤں کے بھاری ہتھیار تباہ ہو گئے، جو گروپ کے حقیقی دارالحکومت رقہ سے یہاں تعینات کیے گئے تھے۔ روس نے کہا کہ اس نے امریکہ، ترکی اور اسرائیل کو میزائل داغنے سے پہلے اطلاع دے دی تھی۔ اس نے یہ صحیح طور پر نہیں بتایا کہ یہ میزائل حملے کس وقت کیے گئے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل خطرے کے تناظر میں کیا گیا میزائل دفاعی نظام کا اس کا پہلا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ میزائل ڈیفنس ایجنسی کے وائس ایڈمرل جم سیرنگ کا کہنا تھا کہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے خطرے سے نمٹنے کے لیے یہ ایک اہم کامیابی ہے۔ منگل کو کیے گئے اس تجربے میں 2 مختلف میزائل داغے گئے۔ مصنوعی طور پر بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا ایک حملہ بحر الکاہل کے ایک چھوٹے جزیرے سے کیا گیا اور دوسرا میزائل کیلیفورنیا میں فضائیہ کے ایک اڈے سے داغ کیا۔ دوسرے میزائل نے پہلے میزائل کو کامیابی کے ساتھ سمندر کے اوپر ہی تباہ کر دیا۔ متعدد امریکی میڈیا اطلاعات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو پیرس میں موسمی تغیر کے تبادلے کے اس معاہدے سے علیحدہ کرنے کے لیے تیار ہیں جس پر سن 2016 میں ان کے پیش رو باراک اوباما نے دستخط کیے تھے۔ امریکہ میں قائم ویب سائٹ ایکسیوس نے وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے، جس کو ٹرمپ کے فیصلوں کا براہ راست علم ہے، سب سے پہلے یہ خبر دی ہے کہ ٹرمپ نے معاہدے سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ کہ ای پی اے کے ایڈمنسٹریٹر اسکاٹ پروٹ کو تفصیلات جاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد زمین کی گرمی کو گھٹانا اور آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ اختتام ہفتہ G7 سربراہ اجلاس کے لیڈروں کے ساتھ اس معاہدے کی تائید سے انکار کر دیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر قومی سلامتی مائیکل فلن نے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والی سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو دستاویزات مہیا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس سے قبل فلن کمیٹی کو طلب کردہ معلومات فراہم کرنے سے انکار کر چکے ہیں۔ ان کے وکیل کا موقف رہا ہے کہ جن معلومات کا تقاضا کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ وائٹ ہاؤس اور نیوز میڈیا کے درمیان تعلقات بدستور تناؤ کا شکار ہیں۔ منگل کو وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے نامہ نگاروں کے سوالات کے جواب کے دوران اچانک نیوز کانفرنس ختم کر دی۔ صدر ٹرمپ کے غیر ملکی دورے کے بعد یہ پہلی نیوز بریفنگ تھی جس میں انہوں نے صدر کے دورے کی تفصیلات بتانے کے ساتھ نیوز میڈیا کو درست خبریں دینے کی تلقین بھی کر ڈالی۔ مزید احوال وائس آف امریکہ کے نامہ نگار بل گیلو کی رپورٹ میں، اسد نذیر کی زبانی۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ کا غیر ملکی دورہ بے حد کامیاب رہا، مگر ملک سے ان کی غیر موجودگی کے دوران ان کی سیاسی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے اعلی مشیر جیئرڈ کشنر کے بارے میں میڈیا نے ان اطلاعات کو نشر اور شائع کیا کہ صدر ٹرمپ کے اپنا عہدہ سنبھالنے سے قبل کشنر نے روسی سفارت خانے کی معرفت ماسکو سے خفیہ مواصلاتی ذریعے سے رابطہ کیا تھا۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی پریس بریفنگ میں نامہ نگاروں نے اس خبر سے متعلق کئی سوالات کیے۔ پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے ان خبروں کی تصدیق یا تردید سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ آپ کے سوال میں کئی ایسی باتوں کو حقائق کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، صرف نامعلوم ذرائع کے حوالے سے ان کو افشا کیا گیا۔ کشنر کے بارے میں یہ خبر اس وقت منظر عام پر آئی جب صدر ٹرمپ غیر ملکی دورے پر تھے، جہاں انہوں نے نیٹو ارکان پر زور دیا کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کریں۔ بہت سے یورپی لیڈروں نے صدر کے اس بیان پر تشویش ظاہر کی ہے۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے کہا کہ دوسروں پر انحصار کرنے کا وقت اب گزر چکا ہے۔ جرمنی کی چانسلر کے اس بیان کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں شان اسپائسر نے کہا
That's great. That's what the president called for. He called for additional burden sharing.
یہ تو اچھی بات ہے، یہی صدر نے کہا تھا۔ انہوں نے دفاع کے شعبے میں مزید بوجھ برداشت کرنے کی بات کی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے ان خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وائٹ ہاؤس کے اسٹاف میں تبدیل کے بارے میں صدر ٹرمپ فیصلہ کریں گے اور وہ خود ہی اس کا اعلان کریں گے۔ منگل کی پریس بریفنگ میں وائٹ ہاؤس اور میڈیا کے درمیان تلخ صورتحال اس وقت پیش آئی جب اسپائسر نے ٹرمپ کے غیر ملکی دورے کے بارے میں میڈیا کے غیر مناسب رویے اور کوریج کی طرف اشارہ کیا۔
The reason that the president is frustrated is because there's a perpetuation of false narratives, a use of unnamed sources over
صدر کو اس لیے مایوسی ہوتی ہے کہ نامعلوم ذرائع کے حوالے سے پریس غلط بیانیے پر اصرار کرتا ہے اور ایسی خبروں کو بار بار دہرایا جاتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ پریشان کن بات ہے۔ ان کلمات کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے پریس کانفرنس کو ختم کر دیا۔ پریس کانفرنس کو یکدم ختم کر دینے کے عمل سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، جن میں یہ امکانی سوال بھی ہے کہ وائٹ ہاؤس کی اطلاعاتی ٹیم میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے تازہ ترین میزائل تجربے کے بعد امریکہ نے بین البراعظم میزائل کا اسکرین پر مشابہ تصویر کے ذریعے حملے کا تجربہ کیا ہے۔ امریکہ کے عہدیدار اس مشق کو ملک دفاع کے لیے اہم سنگ میل قرار دے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے جوسمن اونی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
اپنی نوعیت کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ دفاعی مشق میں امریکہ پر جوہری حملہ دکھایا گیا۔ امریکی فوج نے مارشل آئیلینڈ سے اور پھر کیلیفورنیا میں ایئر فورس بیس سے سیمولر ٹیکنالوجی کے ذریعے حملے کیے۔ اس مشق کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا پیسیفک اوشن کے اوپر نیوکلئر سے لیس ہتھیاروں کو تباہ کرنا، اور یہ تجربہ کامیاب رہا۔ دوسرے میزائل نے پہلے میزائل کا پیچھا کیا اور اسے ہوا میں ہی سمندر کے اوپر تباہ کر دیا۔ یہ تجربہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب شمالی کوریا کے مسئلے پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک غیر ذمہ دار ریاست نے اپنے میزائل تجربوں میں حالیہ دنوں میں تیزی لائی ہے، باوجود کہ اقوام متحدہ اور عالمی رہنماؤں کی جانب سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی کے الفاظ:
Nothing is changing North Korea's actions, and so it's regrouping and saying, okay,
شمالی کوریا کے اقدامات پر فرق نہیں پڑ رہا، لہٰذا یہ تنظیم نو ہے اور یہ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اگر اس طرح کے اقدامات روزانہ ہوتے رہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے مزید کہا کہ امریکہ اور شمالی کوریا کا قریبی اتحادی چین شمالی کوریا کے لیے سلامتی کونسل کے مزید اقدامات پر بات چیت کر رہا ہے۔ ہم کس موقع پر قرارداد لائیں گے، اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ کس طرح کے تجربے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ قرارداد کا وقت ہے یا پھر ہم کسی اقدام کے لیے آگے بڑھیں گے؟ اور میرا خیال ہے کہ ہم اس چیز پر کام کر رہے ہیں۔ ہیلے کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سمجھتی ہے کہ چین شمالی کوریا کے ساتھ دیگر ذرائع سے رابطہ رکھے ہوئے ہے تاکہ اسے جوہری تجربوں سے روک سکے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی دفتر خارجہ میں افطار عشائیہ دینے کی روایت تقریباً 20 برس سے جاری تھی، جس کے بارے میں مبینہ طور پر موجودہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس برس شاید ایسا ممکن نہ ہو سکے۔ ڈیموکریٹ جماعت کے سفارتکاروں نے افطاری کی روایت جاری نہ رکھنے کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے اسے مسلم دنیا کے لیے ایک غلط اشارہ کردانا ہے، جبکہ قدامت پسند تھنک ٹینک کے ایک سینئر فیلو کا اصرار ہے کہ یہ پالیسی سے زیادہ دفتر خارجہ کے بجٹ میں پیسوں کی عدم دستیابی کا معاملہ ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کے۔
سن 1999 سے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جماعتوں کے وزرائے خارجہ اپنے محکمے کی جانب سے ماہ رمضان کے دوران افطار ڈنر یا پھر ماہ سیام ختم ہونے کے بعد عید الفطر کے موقع پر ضیافت کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ تاہم خبر رساں ادارے رائٹرز نے دو امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ 6 اپریل کو وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو دفتر خارجہ کے مذہبی اور عالمی امور سے متعلق شعبے کی جانب سے ایک خط بھیجا گیا تھا جس میں ان سے سفارش کی گئی تھی کہ وہ عید الفطر کے موقع پر ایک ضیافت کی میزبانی کریں۔ انہوں نے یہ درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس سال ماہ رمضان کے حوالے سے محکمہ خارجہ میں کسی قسم کی تقریب منعقد کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ رائٹرز نے بتایا ہے کہ اس روایت پر دونوں سیاسی جماعتیں اپنی اپنی حکمرانی کے دور میں عمل کرتی رہی ہیں۔ امریکہ کی سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا رابن رافیل کا کہنا ہے کہ جب ایک روایت قائم ہو جاتی ہے تو اس کو توڑنے سے ایک غلط پیغام ارسال ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا میرے خیال میں اس سے ایک بہت برا پیغام جاتا ہے جب آپ اس طرح کی ایک روایت قائم کرتے ہیں جو قریباً 20 برس سے جاری تھی، اور جب آپ کھلے عام اس سے منہ موڑتے ہیں تو میرے نزدیک اس سے ایک غلط اشارہ جاتا ہے جو عدم دلچسپی اور عدم احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ رابن رافیل نے کہا کہ گزشتہ 20 برس کے دوران دونوں جماعتوں کی جانب سے مسلمانوں کو ساتھ ملانے کے لیے کی جانے والی کاوشیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں، جس پر انہیں دکھ ہو رہا ہے۔ سابق معاون وزیر خارجہ کارل انڈرفرت کہتے ہیں کہ موجودہ انتظامیہ کی طرف سے افطار کا اہتمام نہ کرنا مایوس کن ضرور ہے، لیکن اچھمبے والی بات نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں جماعتوں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کی جانب سے افطار عشائیہ ایک روایت بن چکا تھا جو کہ اسلام کے اس اہم مہینے میں اتحاد اور اس کی اہمیت کا ایک اظہار تھا۔ انہوں نے کہا
Great disappointment for there to be a cancellation of that tradition is a signal that I think is going to not be well received abroad.
انتہائی مایوس کن، اس کے ختم ہونے کو میرے نزدیک بیرونی دنیا میں اور کھل کر بات کی جائے تو یہاں امریکہ میں بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا، اور ہمارے عظیم مذاہب کے ایک ساتھ مل کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کی جائے، ایک دوسرے کو اہمیت دی جائے اور ایک دوسرے کی قدر کی جائے، اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں مجھے اس سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ قدامت پسند امریکی تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے مشرق وسطی سے متعلق امور کے سینئر فیلو جیمز فلپس کا کہنا ہے کہ ان کے نزدیک افطار عشائیہ منعقد نہ کرنے کا تعلق دفتر خارجہ کے بجٹ مسائل سے ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کہہ چکی ہے کہ وہ دفتر خارجہ کے بجٹ میں کٹوتیاں کرے گی۔ ان کا کہنا ہے
Well, I think that may be a reflection of State Department budget problems. So I would read it, perhaps as more
میرے نزدیک افطار عشائیہ منعقد نہ کرنا دفتر خارجہ کے بجٹ مسائل کا عکاس ہے، سو میں اسے پالیسی معاملے سے زیادہ بجٹ کا مسئلہ سمجھتا ہوں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ریکس ٹیلرسن کے انکار سے متعلق سوال پر رائٹرز کو بتایا کہ ہم اب بھی رمضان کے بعد جولائی میں عید الفطر کی تقریب کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ ماہ رمضان کے سلسلے میں مختلف تقریبات کے انعقاد کے لیے اپنے سفیروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو ہر سال دنیا بھر میں امریکہ کے سفارتی مشنوں میں ہوتی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ دنیا کے مختلف علاقوں خاص کر مشرق وسطی میں جاری تنازعات میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں جانیں ضائع ہوئی ہیں، وہاں بے پناہ انسانی مسائل نے بھی جنم لیا ہے جن میں سے بیشتر بڑے دلخراش ہیں۔ انہی مسائل میں ایک نہایت گمبھیر مسئلہ پناہ گزینوں کے ریلے کا ہے، ایسے پناہ گزین جو صاحبان کی تلاش میں در بدر ہیں۔ ان میں لاکھوں عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ ان پناہ گزینوں کی حالت زار کو اجاگر کرنے کے لیے جہاں بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں، وہاں متعدد دستاویزی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک آپو بازیدیس کی فلم کوبین ریزسٹنس از لائف ہے، جس میں شمالی شام میں ایک کرد شہر کے محاصرے کی صورتحال کی عکاسی کی گئی ہے۔ ایک اور فلم ٹونیسلاو ہیریسٹوف کی دستاویزی فلم دا گڈ پوسٹ مین ہے، جس کی کہانی بلغاریا کے ایک گاؤں کے گرد گھومتی ہے، جس کے عمر رسیدہ مکین اس بات پر پریشان نظر آتے ہیں کہ ترکی کے راستے یہاں آنے والے پناہ گزینوں کا کیا کیا جائے۔ ان میں 5 افراد پر مشتمل ایک خاندان بھی شامل تھا۔ ان میں 8 سالہ ایلوین بھی ہے اور وہی دستاویزی فلم کا مرکزی کردار ہے۔ میرا مشغلہ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے دکھ درد کی تصویر کشی ہے۔ کوبین کا شہر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ایلوین اور اس کے خاندان سمیت ہزاروں افراد اب بھی پناہ گزینوں کے کیمپوں میں ہیں۔ انتہا پسندوں کا خطرہ اب بھی منڈلا رہا ہے اور زندگی معمول سے کافی دور ہے۔ یہ دستاویزی فلم اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ یہ لوگ امداد اور ہمدردی کے مستحق ہیں۔ تاہم بے خانمہ لوگ امید کی شمع اب بھی روشن کیے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے وطن کے بارے میں امید کا دامن اب بھی نہیں چھوڑا۔ ٹونیسلاو ہیریسٹوف کی دستاویزی فلم دا گڈ پوسٹ مین بھی پناہ گزینوں کے مسئلے کی عکاس ہے، جو یورپی نقطہ نگاہ سے فلم بند کی گئی ہے۔ بلغاریہ کے ایک معدوم ہوتے سرحدی گاؤں میں میئر کے الیکشن ہونے والے ہیں، جہاں 3 امیدوار میدان میں ہیں، لیکن شامی پناہ گزینوں کی موجودگی نے انتخابی مہم میں عجیب سی تلخی پیدا کر دی ہے۔ ان کی بدستور آمد تند و تیز بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ میئر کے عہدے کا ایک امیدوار نام نہاد انقلابی ہے، جو اجنبی چہروں سے خائف نظر آتا ہے۔ میں اپنے گاؤں میں پناہ گزینوں کو نہیں چاہتا، میں ایسا پسند نہیں کرتا۔ لیکن امیدواروں میں ایک آزاد خیال شخص بھی شامل ہے۔ وہ ایک پوسٹ مین ہے اور اس کا نام ایوین ہے۔ اس کا خیال ہے کہ پناہ گزینوں کو گاؤں میں بسنے دیا جانا چاہیے اور گاؤں کو دوبارہ زندگی بخشنے میں انہیں اپنا کردار ادا کرنے دینا چاہیے۔ میں شام سے لوگوں کو یہاں لاؤں گا، وہ یہاں بسیں گے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ دا گڈ پوسٹ مین دل کو چھونے والی فلم ہے، جو اکثر مزاحیہ اور طنزیہ پیرائے میں آج کی دنیا کی کہانی بیان کرتی ہے، اور اسے دیکھنے والے آج کے پناہ گزینوں سے وابستہ ان انسانی مسائل کے بارے میں ایک گہرا تاثر لے کر اٹھتے ہیں جو توپوں کی گھن گرج اور طیاروں سے گرائے جانے والے ٹنوں بارود کے گرد و غبار کے درمیان جنم لے رہے ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو VOA، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی حکمراں جماعت مسلم لیگ نواز کے ایک سینیٹر نہال ہاشمی نے دھمکی دی ہے کہ وہ وزیراعظم کے خاندان کا احتساب کرنے والوں پر زمین تنگ کر دیں گے. حکومت نے اس بیان سے لاتعلقی ظاہر کی ہے جبکہ حزب اختلاف نے اس پر نکتہ چینی کی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر کی طرف سے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کی جانچ پڑتال کرنے والوں کے خلاف دھمکی آمیز بیان پر گو کے حکومت کی طرف سے مذمت کرتے ہوئے ان کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کا تو کہا گیا ہے, لیکن اس بیان کی بازگشت بدھ کو دن بھر پاکستان کے سیاسی منظرنامے اور ذرائع ابلاغ میں سنائی دیتی رہی. سینیٹر نہال ہاشمی نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ جو لوگ شریف خاندان کا احتساب کر رہے ہیں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا, اور ساتھ ہی ان کے لیے دائرہ حیات تنگ کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی.
جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سنو, ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو. آج حاضر ہو, کل ریٹائر ہو جاؤ گے. تمہارے بچوں کے لیے, تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم.
پاناما پیپرز میں سامنے آنے والے وزیراعظم نواز شریف کے بچوں کے غیر ملکی اثاثوں کے معاملے پر کئی ماہ تک عدالت عظمیٰ کی کارروائی کے بعد ان دنوں ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اس کی تفتیش کر رہی ہے, جس میں وزیراعظم کے بیٹے حسین نواز اور ایک قریبی عزیز سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. حسین نواز اس ٹیم کے دو ارکان کی غیر جانبداری پر اپنے تحفظات سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر چکے ہیں, جنہیں عدالت عظمیٰ مسترد کر چکی ہے. ایسی خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ دوران تفتیش ان شخصیات سے ٹیم کے ارکان کا رویہ مبینہ طور پر درست رہا ہے. نہال ہاشمی کے بیان نے حزب مخالف کو حکومت پر تنقید کا تازہ ترین موقع بھی فراہم کر دیا, اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے مبینہ طور پر حکمران جماعت کی ایما پر دیا گیا بیان قرار دے دیا.
بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہے, زمین تنگ کرنے کی دھمکی, یہ نہال ہاشمی کو ہم نہیں سمجھتے. اگر کوئی یہ سمجھتا کہ نہال ہاشمی تو بہت بڑا چھوٹا سا نظر آنے والا ایک تنکا ہے, یہ مسلم لیگ نون ہے ان کے بلبوتے پہ, ان کی طاقت پہ.
وزیراعظم کے سب سے بڑے ناقد اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے نہال ہاشمی کے بیان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی ان کے بقول تاریخ ہی ایسی ہے کہ وہ اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے.
ان کی تاریخ ہے, یا لوگوں کو خریدتے ہیں یا لوگوں کو ڈراتے ہیں. میرے خیال میں سپریم کورٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے.
سینئر تجزیہ کار وجاہت مسعود کے نزدیک پاناما پیپرز اور عمران خان کی بنی گالا کی جائیداد سے متعلق فریقین کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں اور یہ تازہ بیان ایک سیاسی معاملہ ہے جس کو مکمل طور پر قانونی طریقوں سے دیکھنا مشکل ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا,
ہوتا یہی ہے کہ حکومتوں میں میسج دینا ہوتا ہے, ٹویٹ ہو یا اس طرح کے بیانات ہوں, یہ اصل میں شو کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار کی جو کشمکش ہے وہ بڑے کریٹیکل طریقے سے ہو رہی ہے. جب معاملہ ہی سیاسی ہو تو اس کو خالص قانونی طریقوں سے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے.
وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نہال ہاشمی کے ان کے بقول ذاتی حیثیت میں دیے گئے بیان کا حکمران جماعت یا شریف خاندان کے موقف اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں. یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایک روز قبل ہی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بعض حلقے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی کارروائی سے متعلق ابہام پیدا کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستانی سینٹ کے اس مطالبے پر کہ پاکستان اسلامی اتحاد کے بارے میں اپنی واضح پالیسی کا اعلان کرے, نفیسہ حدبائی نے پی ایم ایل نون کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار اور اسلامک تحریک کے پاکستان کے رہنما سکندر عباس جیلانی سے بات کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
پاکستانی سینٹ نے کہا ہے کہ حکومت کو سعودی عرب کے فوجی اتحاد پر ایک واضح پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. ابتدا کرتے ہیں پی ایم ایل نون کے یہاں امریکہ میں صدر روہیل ڈار کے ساتھ. پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف اس اتحاد کی سربراہی کر رہے ہیں، اس کو مسلم نیٹو بھی کہا گیا ہے۔ اگر سعودی عرب نے بالفرض پاکستان سے کہا کہ کوئی ایسے ملک میں کارروائی کریں جہاں ظاہر ہے ان کے مفادات ہیں، تو اس صورت میں پاکستان کا کیا رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟
میں پہلے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے پہلے بھی یہ ایک قرارداد پاس کی تھی کہ ہم یمن کے خلاف اپنی فوجیں نہیں بھجوائیں گے۔ یہ بڑی واضح موقف ہے پاکستان کا۔ دیکھیے، یہ جو اتحاد، اسلامی اتحاد کی جو تشکیل ہو رہی ہے، اس میں ہمیں اس کے جو مقاصد ہیں ان میں ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ جہاں تک سعودی عرب میں حرمین شریف کی حفاظت کا تعلق ہے، وہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے مذہبی مقامات کی حفاظت کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کے سیاسی مقاصد یا عزائم کو بھی سپورٹ کریں۔ ہم کسی بھی ملک کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اب میں چلتی ہوں اسلامی تحریک پاکستان کے رہنما سکندر عباس گیلانی کی طرف۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف بھی اسلام آباد آئے تھے کچھ عرصہ پہلے، اور انہوں نے بھی خدشات ظاہر کیے تھے کہ یہ جو مسلم نیٹو جس کو کہا جا رہا ہے، یہ ممکنہ طور پہ ایران کے خلاف بنایا جا رہا ہے۔ آپ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے کوئی خدشات ہیں؟
بہت سارے تحفظات اور خدشات موجود ہیں۔ جیسے میاں رضا ربانی چیئرمین سینٹ نے کہا کہ حکومت اپنی پالیسی واضح کرے، اور وہ کوئی تسلی بخش اور واضح جواب اب تک نہیں دے سکی۔ آج تک پاکستان کی یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے واضح نہیں کیا کہ وہ اپنی پرانی احسان مندی کی وجہ سے ہمارے وزیر اعظم صاحب ان کی تابع داری کر رہے ہیں، یا یہ کوئی ملکی پالیسی ہے، یا مثال کے طور پہ یہ کوئی اسلامی مسئلہ ہے کہ اسے اسلامی نیٹو قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ ایک آمریت رجیمیت کو بچانے کے لیے، بادشاہت کو بچانے کے لیے عرب ممالک میں، یمن ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو، جہاں جہاں بھی بادشاہتیں قائم ہیں وہاں پہ عوامی تحریکیں، جمہوری تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں، لوگ اپنے بنیادی شہری حقوق کے تحفظ اور حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس خوف سے انہوں نے ایک نیٹو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور
ہمارے ساتھ ہے اسلامی تحریک پاکستان کے عہدیدار سکندر عباس گیلانی، جبکہ پی ایم ایل نون کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہے۔
ایران کے بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے ہونے والے سمجھوتے کے بعد اسے حاصل ہونے والے سرمایہ کی وجہ سے ایران کے مشرق وسطی اور اس سے باہر اپنے اثر و رسوخ کے لیے رویے میں شاید کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کے ایک اعلی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اضافی رقم کو روایتی فورسز میں استعمال کرنے کے بجائے ایسے شواہد موجود ہیں کہ تہران کی توجہ درپردہ جنگوں میں فورسز کی مدد اور ان کی قیادت کے لیے خصوصی آپریشنز پر جاری ہے۔ امریکہ کی خصوصی آپریشنز کی فورسز کے وائس کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل تھامس ٹراسک نے منگل کو واشنگٹن میں ایک تقریب کے دوران کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایران دفاعی شعبے میں ڈالروں کا اضافہ کر کے اپنے نیٹ ورک کو بڑھانے اور اسے وسیع کرنے کی کوشش کرے۔ ٹراسک نے مزید کہا کہ ہم نے ان کے بارے میں ایسے شواہد دیکھے ہیں کہ انہوں نے آئی آر جی سی کے ساتھ شام میں کام کرنے والے افسران اور یونٹس کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ سن 2015 میں ایران کے بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کے بعد ایران کو 50 سے 150 ارب ڈالر کے ان اثاثوں تک رسائی مل گئی ہے جو منجمد کیے گئے تھے۔ اس معاہدے کے بعد ایران کے لیے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سرمایہ کے حصول کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف عالمی رہنماؤں کو اپنا موبائل فون نمبر دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ انہیں براہ راست کال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی پیشکش ہے جو سفارتی پروٹوکول کے منافی ہے، اور اس نے امریکی کمانڈر ان چیف کے رابطوں کی سلامتی اور رازداری پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایسے امور سے براہ راست واقفیت رکھنے والے سابق اور موجودہ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو کے رہنماؤں سے کہا کہ وہ ان سے ان کے موبائل فون پر رابطہ کریں۔ حکام کے بقول اس پیشکش سے فی الوقت کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے استفادہ کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے انتباہ کیا ہے کہ ہر سال تمباکو نوشی سے منسلک وجوہات کی وجہ سے 70 لاکھ لوگ قبل از وقت ہلاک ہو جاتے ہیں، اور یہ قومی معیشتوں کا ایک بھاری نقصان ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
انسداد تمباکو نوشی کے عالمی دن کے موقع پر صحت کے عالمی ادارے اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے ماحول پر تمباکو نوشی کے منفی اثرات کے جائزے کے بارے میں ایک مشترکہ رپورٹ جاری کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے تمباکو نوشی پر کنٹرول سے متعلق رابطہ کار اور پروگرام مینیجر ونائک پرساد کا کہنا ہے، اس سے زمین کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے نتیجے میں جنگلات ختم ہوتے ہیں اور اس کے سخت اقتصادی نقصانات ہوتے ہیں جو اعداد و شمار کے فقدان کی وجہ سے ابھی تک مکمل طور پر ضبط تحریر میں نہیں لائے گئے ہیں، کیونکہ حکومتوں نے تمباکو کی صنعت کو اس بارے میں رپورٹ دینے کے لیے نہیں کہا ہے۔ عالمی ادارے صحت اور ترقیات کے عالمی ادارے کی مشترکہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تمباکو کے کچرے میں انسانوں میں کینسر پیدا کرنے والے مادوں سمیت 7,000 زہریلے مادے ہوتے ہیں جو ماحول کو زہر آلود کرتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کو معلوم ہوا کہ تمباکو نوشی صرف قبل از وقت موت کا باعث ہی نہیں بنتی، بلکہ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں وہ تمباکو سے منسلک متعدد بیماریوں اور معذوریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، جن میں نابینا پن، اعضاء کا کاٹ دیا جانا اور دہن کی خراب صحت شامل ہیں۔ تمباکو نوشی پر قابو پانے کے مؤثر اقدامات کے باوجود عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ تمباکو نوشی سے مرنے والے لوگوں کی تعداد میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ آج اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں ان میں سے بیشتر پرانے تمباکو نوش تھے اور تمباکو نوشی پر کنٹرول کی پالیسیوں کو اپنا اثر ظاہر کرنے میں وقت لگتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمسی توانائی اردن میں رات کے وقت روشنی فراہم کر رہی ہے اور 20,000 شامی پناہ گزینوں کے لیے ایک ایسے کیمپ میں زندگی آسار تر بھرا رہی ہے جس کے پاس کسی زمانے میں بجلی کا کوئی مستند ذریعہ نہیں تھا۔ فیت لیپیڈس کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ازرق اردن میں شامی پناہ گزینوں کا دوسرا سب سے بڑا کیمپ ہے۔ 2 سال سے زیادہ عرصہ قبل جب سے یہ کھلا ہے اس کے رہائشی بجلی کے کسی مستند ذریعے کے بغیر وہاں مقیم رہے ہیں، لیکن حال ہی میں آئیکیا فاؤنڈیشن کے فنڈ سے شروع ہونے والے نئے شمسی پلانٹ نے اس صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے۔ پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کی ڈپٹی ہائی کمشنر کیلی ٹی کلیمنٹس کا کہنا ہے،
اٹ مینز دی ورلڈ ٹو ریفیوجیز دیٹ آبویسلی آر ہیر ان دی کیمپ۔
یہ اس کیمپ کے پناہ گزینوں کے لیے بہت معنی رکھتا ہے جہاں بجلی کا کوئی مستند ذریعہ موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے حفاظت کے لیے روشنی، رات کے وقت تحفظ کے لیے روشنی، اور موسم گرما کے کسی گرم دن ایک پنکھے کی شکل میں ٹھنڈک، یا موسم سرما کے سرد مہینوں میں کچھ حرارت۔ اور ایک شامی پناہ گزین فرحان نزال کا کہنا ہے کہ مستند بجلی کا مطلب ہے آزادی۔
Before electricity, we could not come and go as we please.
بجلی کے ذریعے سے قبل ہم ادھر ادھر اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد ہم اپنے گھروں میں قید ہو جاتے تھے۔ اب ہمارے پاس بجلی ہے، ہم اپنے پڑوسی کے گھر جا سکتے ہیں، وہ ہمارے گھر آ سکتے ہیں، ہم شام کو لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اب ہم پہلے سے زیادہ خوش ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایک شامی پناہ گزین فرحان نزال کے۔ اس شمسی پلانٹ کی تعمیر سے 50 کے لگ بھگ پناہ گزینوں کو کام کے مواقع بھی فراہم ہوئے ہیں، جنہیں شمسی توانائی کے پینلز بنانے کی تربیت اور ملازمت دی گئی۔ اب وہ پلانٹ کو چلانے اور اسے برقرار رکھنے کی مہارتیں رکھتے ہیں، جنہیں وہ پناہ گزین کیمپ سے باہر کسی اور جگہ کام ڈھونڈنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انیس سو 1971 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے لاکھوں محصورین کی پاکستان واپسی کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں، لیکن وہ آج بھی اس انسانی مسئلے کے حل کی راہیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے امریکی غیر منافع بخش این جی اوز پہنچی ہیں جو نہ صرف ان کے بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں بلکہ تعلیم و صحت اور مائکرو فائنانسنگ کے منصوبوں کے ذریعے انہیں نصف صدی پرانے کیمپوں کی بدترین زندگی سے باہر نکال کر معاشرے کا مفید شہری بنا رہے ہیں۔ لوگوں کی بحالی کس حد تک ممکن ہو سکی ہے، اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ اسفر امام۔
1971 کے پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں سابق مشرقی پاکستان میں لاکھوں بے گناہ لوگ مارے گئے۔ بچ جانے والوں میں تقریباً 2.5 لاکھ انسان آج بھی بنگلہ دیش کے کیمپوں میں بے یار و مددگار جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو نہ رہائشی سہولیات میسر ہیں، نہ روزگار ہے، نہ تعلیمی و طبی سہولیات۔ ان ہرما نصیب لوگوں کی تعلیم، صحت اور مائکرو فائنانسی کے منصوبوں کے ذریعے بحالی کا بیڑا اب امریکی شہریوں نے اٹھایا ہے۔ بنگلہ دیش کے ان کیمپوں میں تعلیم، صحت اور مائکرو فائنانسنگ کے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ محصورین کی نئی نسل تعلیم حاصل کر کے کیمپوں کی زندگی سے باہر نکلنے لگی ہے۔ بنگلہ دیش میں مقیم محصورین کے نمائندے ہارون رشید کہتے ہیں،
دیکھیں کیمپوں سے نکل کے باہر تو کچھ لوگ جا رہے ہیں، جس کا حالات کچھ بہتر ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ بالخصوص سید پور میں ایف او ایچ جو ہمارا یہ شام صاحب چلا رہے ہیں، فرینڈس آف ہیومینٹی، تو اس کا ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں، بیٹ ہیلپرس کے شکر گزار ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں کام۔ اور اس کے نتیجے سے یہ ہے کہ لوگ ابھی تعلیم کی طرف، بچے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔
نصف صدی پرانے اس مسئلے پر ہارون رشید مایوسی کا شکار ہیں، انہیں محصورین کی پاکستان واپسی کی اب زیادہ امید نہیں رہی، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش باہمی مذاکرات کے ذریعے ان کی قسمت کا کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں۔
اب یہ انسانی ہمدردی کے تحت دونوں حکومت بیٹھے اور بیٹھ کے اس کا ایک رزلٹ نکالے کہ ہمیں اگر بنگلہ دیش میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم رہنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ 47 سال سے ہم یہاں پر ہیں، اس مٹی پہ ہیں، پلے ہیں، بڑے ہیں، ہم یہاں تیار ہیں رہنے کے لیے۔ اور اگر حکومت پاکستان نے یہ چاہتی ہے کہ ہاں ہمیں لے جانا ہے وہاں، وہ الحمدللہ ہم اس میں بھی تیار ہیں کہ وہ لے جائیں، لیکن اس مسئلے کا ایک اینڈ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھیں نا، یہ ہمارا پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے پاکستان حکومت کے پاس، جو ہے اربوں روپے ہمارے ہیں ریپارٹیشن اور ریہیبلیٹیشن کے سلسلے میں، جس پیسے سے 1993 میں ریپارٹیشن بھی ہوا تھا، شروع کیا تھا نواز شریف حکومت نے، تو اب وہ پیسے کا کیا بنا وہ بھی ہمیں پتا نہیں۔ وہ پیسہ کم سے کم بنگلہ دیش حکومت کو دیں کہ یہاں جو کیمپ 46 سال سے ہم لوگ ہیں، یہ تو ختم ہو چکا ہے بالکل، وہ بارش میں ہم نہیں رہ سکتے ہیں، تو دھوپ میں ہم نہیں رہ سکتے، کس طرح سے گرمی میں ہم نہیں رہ سکتے، کس طرح ہم اپنی زندگی کو بسر کریں یہاں۔ کم سے کم حکومت بنگلہ دیش کو وہ فنڈ ٹرانسفر کرے کہ حکومت بنگلہ دیش ہمیں یہاں کم سے کم ریہیبلیٹیشن کا جو ہے وہ پروگرام شروع کرے۔
فرینڈس آف ہیومینٹی کے نام سے قائم کردہ امریکیوں کی تنظیم پاکستان اور بنگلہ دیش کی حکومتوں سے مذاکرات کر کے ان محصورین کی بنیادی حقوق کی بحالی کی جدوجہد بھی کر رہی ہے۔ فرینڈس کے مرکزی رہنما احتشام ارشد نظامی کا کہنا ہے کہ
کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دونوں حکومتوں سے بھی رابطہ کر کے ان کو راضی کریں اس بات پہ کہ ان کا ایک فیصلہ کریں ان کی قسمت کا۔ 45 سال سے وہ بغیر کسی شہریت کے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے بچوں کو نہ تعلیم کی سہولت میسر ہے، نہ ان کے پاس کوئی پراپر شیلٹر ہے جس پہ وہ رہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ کہیں بھی رہیں لیکن ان کو جو بنیادی سہولتیں ہیں تعلیم کی، صحت کی اور رہائش کی، وہ میسر ہو۔
فرینڈس آف ہیومینٹی کے چیپٹرز امریکہ بھر میں قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ وسائل اکٹھا کر کے ان محصورین کی بحالی کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ فرینڈس کے بورڈ میں شامل ڈاکٹر تور کا کہنا ہے،
دی گریڈ لیول اسکولز ہیو بین اسٹیبلش سیورل آف دیم اور وی آر ایڈنگ مور اینڈ مور تاکہ یہ جنریشن شوڈ ناٹ سفر دا سنز اینڈ مسٹیکس آف دی جنریشنز ٹو جنریشن بیفور۔
ورجینیا کی نہایت متحرک شخصیت جعفر امام بھی محصورین کی بحالی کی اس مہم میں فرینڈس آف ہیومینٹی کے ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
اب ہم لوگ زیادہ امید نہیں ہے، اے حکومت بنگلہ دیش یا پاکستان ان کو واپس لائے گی، یہ کوشش کی جا رہی ہے، اے وہ جو محصورین ہیں جن کی تیسری یا چوتھی جنریشن آ چکی ہے، ان کی بہتری کے لیے یکساں طور پر محنت کر۔
71 کی پاک بھارت جنگ کے متاثرین کی بحالی ایک انسانی مسئلہ ہے جو سیاسی رنگ اختیار کرنے کی وجہ سے گزشتہ نصف صدی سے حل طلب ہے، اور اب ان حالات میں کہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہے، اس مسئلے کے حل کی راہیں مزید مسدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
وزیر دفاع جے میٹس نے حال ہی میں ڈنمارک میں داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے ارکان کے وزارتی اجلاس میں شراکت کی، جس میں یہ تبادلہ خیال کیا گیا کہ داعش کو کس طرح شکست دی جا سکتی ہے۔ اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں وزیر دفاع میٹس نے کہا کہ ہم اس جنگ میں مزید تیزی لا رہے ہیں اور ان لوگوں کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت داعش کے ظالمانہ قبضے میں مصائب جھیل رہے ہیں اور جنہیں یورپ اور اس سے پرے ہمارے دشمن کے دہشت گرد خطرے کا سامنا ہے۔ اس موقع پر ڈنمارک کے وزیر دفاع نے کہا کہ داعش کو شکست دینے کی کوشش ڈنمارک کی اولین ترجیح میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ داعش کا قلعہ کما کرنے کی مہم کی امداد کے لیے ملک کے دفاعی بجٹ میں خاصا اضافہ کیا جائے گا۔ داعش کو عراق اور شام میں اپنے آدھے سے زیادہ علاقے سے محروم ہونا پڑا ہے۔ افغانستان میں دشمن کی طاقت میں تقریباً دو تہائی کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ افغان صدر اشرف غنی نے حال ہی میں داعش کے خراسان کے امیر شیخ عبد الحسیب کی موت کا اعلان کیا۔ یہ تنظیم افغانستان میں داعش سے منسلک ہے۔ وزیر دفاع میٹس نے کہا کہ داعش کے خلاف اپنی مہم کے دوران ہم نے ان کے رہنما کی موت کے بعد اس گروپ کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے۔ وزیر دفاع میٹس نے انتباہ کیا کہ داعش کے خلاف جنگ کا میدان ایک انسانی ہمدردی کا مسئلہ بھی ہے، جہاں بے گناہ لوگوں کو جو وہاں رہ رہے ہیں اکثر داعش کی طرف سے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ میدان جنگ کے علاقوں میں ہی قیام پذیر رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مصائب کو کم کرنے اور بے گناہ لوگوں کی ہلاکت یا زخمی ہونے سے بچانے کے لیے انسانی طور پر جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع میٹس نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ جب داعش کا خطرہ معدوم ہو جائے گا تو پھر تعمیر نو کا اصل کام شروع ہوگا، تاکہ کوئی اور دہشت گرد گروپ خلا کو پر نہ کر سکے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم کو اس کام کو کس طرح کرنا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سرکاری خدمات کو بحال کرنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سبوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع میٹس نے کہا کہ داعش نے ہولناک نقصان پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر داعش کو وہ جہاں کہیں بھی اپنی جڑیں پھیلانے کی کوشش کرے گی شکست سے دوچار کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ برطانیہ کے سائنسدان اس بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا زکا کی بیماری پھیلانے والے وائرس کو دماغ کے کینسر کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کا تجربہ کامیاب رہا تو کینسر کی اس قسم کے خلاف جنگ کو مؤثر طور پر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ دماغ کے کینسر میں مبتلا ہونے والے محض 5% افراد ہی بمشکل 5 سال زندہ رہ سکتے ہیں۔ زکا کا مرض بچوں میں شدید نوعیت کی معذوری کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس وائرس کا حملہ دماغ کے خلیوں پر ہوتا ہے، لیکن بالغ افراد کے دماغ کی چونکہ نشوونما مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے انہیں محض فلو جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کینسر کی اس قسم سے متاثرہ افراد کے خلیے تقریباً اسی نوعیت کے ہوتے ہیں جس طرح تکمیل کے مرحلے طے کرنے والے بچوں کے دماغ کے خلیے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جس طرح زکا وائرس بچوں کے دماغ کے خلیوں کو متاثر کرتا ہے، اسی طرح وہ کینسر زدہ دماغ کے خلیوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت جو علاج کیا جا رہا ہے اس میں دماغ کے صحت مند خلیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے انہیں کم طاقت کی دوائیں دی جاتی ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ہیری بولیسٹرو، جو اس تحقیق کی قیادت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ چوہے کے دماغ کے کینسر زدہ خلیوں پر زکا وائرس کا استعمال کر کے اس کے اثرات کا مطالعہ کریں گے۔ مچھر میں پیدا ہونے والا یہ وائرس 60 سے زیادہ ملکوں کو اپنا نشانہ بنا چکا ہے۔ اس مرض کا پہلی بار انکشاف 2015 میں برازیل میں ہوا تھا۔ بولیسٹروٹ کہتے ہیں کہ زکا وائرس نوزائیدہ بچوں کے حوالے سے ایک خطرناک مرض ہے، اور اس وائرس پر قابو پانے کے لیے مختلف طریقوں پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وائرس کو ایک مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہم اسے دماغ کے کینسر زدہ خلیوں کو مارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بولیسٹروٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ اگر ہم زکا وائرس کو کینسر سے متاثرہ خلیوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اس کے پھیلنے کی رفتار کو سست کر سکتے ہیں اور مستقبل میں اس کے مکمل علاج کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہندی میڈیم کی پسندیدگی پر تالی، آنسو اور سیٹیاں، عرفان خان۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، یہ بات ہے، ارے سر کیا بات ہے، پہچانو نہیں آ رہی ہماری بچی ہے کسی اور کی بچی ہے۔
اخبار انڈین ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے مطابق عرفان خان ایسے اداکار ہیں جو بھلے ہی ایس آر کے، سلمان خان اور کپورز والی پوزیشن انڈسٹری میں نہ رکھتے ہوں، لیکن وہ اکثر شہ سرخیوں کی زینت بنے رہتے ہیں اور بعض اوقات تو دوسروں سے کچھ زیادہ ہی۔ اور ان دنوں ان کی فلم ہندی میڈیم میں ان کی بہترین اداکاری لوگوں کے لیے موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے۔ یہ فلم ایسے میں ریلیز ہوئی ہے جب اگلے پچھلے تمام ریکارڈز توڑتی فلم باہوبلی 2 اور ارجن کپور اور شردھا کپور کی فلم ہاف گرل فرینڈ خوب رش لے رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس فلم کی تعریف ہر ایک کی زبان پر ہے۔ معروف پاکستانی اداکارہ سبا قمر نے اس فلم سے ہندی سینما میں قدم رکھا ہے۔
سرکاری اسکول میں جائے گی تو کچھ نہیں سیکھ پائے گی، کوئی انگریزی میں بات کرے گا تو اس کی روح کانپ جائے گی، فٹ نہیں ہو پائے گی نا سوسائٹی میں، تو لونلی اور ڈپریس ہو جائے گی، اور اگر اسے ڈرگ لینا شروع کر دیا تو۔
آج سے مٹھو مٹھو کہنا بند کرو
مٹھو نہ بلاؤں کیا بلاؤں جی؟
تم مجھے بلانا کیا بلاؤ گے مجھے؟
عرفان خان نے ناظرین اور فلمی کریٹکس کی تعریف کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ٹویٹر کا سہارا لیا۔ انہوں نے لکھا، ہندی میڈیم کے لیے بہترین رسپانس دینے پر تالی، آنسو اور سیٹیاں۔
تینو سوٹ سوٹ کر دا، سوٹ کر دا، تینو سوٹ سوٹ کر دا، انہی تو لگ دی پنجابن، لگ دی پٹولا، لگے نی تو ساریاں تو وکھنی، تینو سوٹ سوٹ کر دا، تینو سوٹ سوٹ کر دا۔
اس فلم پر 22 کروڑ لاگت آئی ہے اور اس نے 15 کروڑ کما بھی لیے ہیں۔ فلمی تجزیہ‌کار ترن آدرش نے ٹویٹ کیا کہ اس فلم نے پیر کو 3.15 کروڑ کمائے، جو اوپننگ ڈے کے 281 کروڑ سے زیادہ ہیں، اور اب تک اس فلم نے 15.71 کروڑ کما لیے ہیں۔ یہ فلم 19 مئی کو ریلیز ہوئی۔ اس کی ہدایات دی ہیں ساکت چودھری نے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ بنسر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر مارٹی کروسیاس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔